الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بوئستو لیتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں مبعوث ہوا ہوں کہ پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی انسانیت کو اعلیٰ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دیتے رہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پاکیزہ اخلاق کی انسانیت کو تعلیم دی ان میں سے ایک عفت اور پاک دامنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں عفت اور پاک دامنی کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور بڑے اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو ان پاکیزہ اخلاق سے روشناس کرتے تھے. خاص طور پر عفت اور پاک دامنی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں بڑا اہتمام رہا. صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹے ہیں اور مشرکین کے حملوں کی طرف سے صلح کی وجہ سے ایک گناہ اطمینان حاصل ہوا, تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے. ایک خط قیصر روم ہرقل کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ خود ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ابن عباس کی روایت سے بخاری شریف کے شروع میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نامہ مبارک قیصر روم کے پاس پہنچا, اس وقت وہ اپنی ایک نظر اور منت پوری کرنے کی غرض سے یروشلم آیا ہوا تھا, اور اسی زمانے قیام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک خط اس کے پاس پہنچایا گیا. بصرا ایک علاقہ ہے, شہر بھی ہے شام کے اندر, اور یہ پورا علاقہ قیصر روم کے ماتحت تھا. اس کا جو حاکم تھا حارس, پہلے وہ خط اس زمانے کے دستور کے مطابق اس کے پاس پہنچایا گیا. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کسی بڑے اور اعلی حاکم کے پاس کوئی خط اگر بھیجنا ہو تو براہ راست سفیر وہاں نہیں پہنچا سکتا تھا, بلکہ اس کے ماتحت جو حکام ہوتے تھے ان کو دے کر ان کے واسطے سے وہ خط حاکم اعلی کے پاس پہنچایا جاتا تھا. چنانچہ ہرقل کے نام لکھا گیا یہ خط بھی حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرا کے حاکم حارث ابن ابی شمر غسانی کو پہنچایا, اور اس نے پھر وہ خط اپنے حاکم اعلی قیصر روم ہرقل کے پاس پہنچایا. اور جیسا کہ ابھی عرض کیا اتفاق کی بات کہ اس زمانے میں قیصر اپنی ایک منت کو پورا کرنے کی غرض سے یروشلم آیا ہوا تھا. جب یہ خط اس کے پاس پہنچایا گیا اور اس کو بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغمبر اور نبی کہتے ہیں, کیونکہ قیصر روم ہرق اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس زمانے میں دین عیسوی کے ماننے والوں میں دو بڑے عالم تھے, ایک تو ان کا جو مذہبی پیشوا لات پادری اسقف الاساقفہ جس کا نام زغاتر تھا, وہ ایک بہت بڑا عالم تھا, اور یہ قیصر روم ہرقل بادشاہ ہونے کے باوجود یہ بھی دین عیسوی کا بڑا ماہر اور اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے بخوبی واقف تھا. اور ان صحیفوں میں اور اگلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں اور نشانیاں بتلائی گئی تھی وہ ان سے بخوبی واقف تھا. اس لیے جب یہ خط یہ کہہ کر اس کی خدمت میں پہنچایا گیا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, تو یہ اس کی بڑی سمجھداری کی بات تھی کہ اس خط کو پڑھنے سے پہلے اس نے ضروری سمجھا کہ جس شخصیت کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے ان کے متعلق معلومات حاصل کی جائے, تاکہ اس کی بنیاد پر اس شخصیت کے متعلق کوئی رائے قائم ہو, اور اس سے ان کے بھیجے ہوئے خط کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا. چنانچہ اس وقت وہ یروشلم جو شام کے اندر ہے جہاں بیت المقدس ہے وہاں تھا. اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی جس شخصیت کی طرف سے یہ خط میرے پاس بھیجا گیا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالی کا نبی اور پیغمبر کہتے ہیں, اس علاقے کے رہنے والے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے. اس کے اس سوال پر ہرقل کے آدمیوں نے بتلایا کہ ہاں وہاں سے حجاز سے اور مکہ مکرمہ سے لوگ وہاں کے لوگ تجارت کی غرض سے قافلوں کی شکل میں یہاں آتے جاتے رہتے ہیں. اور وہ زمانہ بھی گرمی کا زمانہ تھا, قریش کا گویا مدار ان کی معیشت کا تجارت پر تھا, اور تجارت ہی کی غرض سے سال بھر میں وہ لوگ دو سفر کرتے تھے, گرمی کے زمانے میں شام کا, چونکہ وہ سرد ملک ہے تو گرمی کے زمانے میں وہ ان کو موافق پڑتا تھا, اور سردی کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسان کے طور پر اسی کو سورہ قریش کے اندر لیلاف قریشین میں بیان بھی فرمایا ہے. بہرحال قریش قیصر کے آدمیوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ قیصر کے آدمیوں نے جب تحقیق کی پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں اور سرداری میں آیا ہوا ہے. ابو سفیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن, قریش جو اسلام اور مسلمانوں کے مخالف تھے ان کے یہ سردار تھے, گویا وہ حزب مخالف کے سردار ہیں, رئیس ہیں. وہی ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. چنانچہ قیصر کے آدمیوں نے اس کو بتلایا کہ ایک قافلہ, چنانچہ وہ پورے قافلے کو لا کر انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ لوگ وہاں کے رہنے والے. بادشاہ نے اپنے ترجمان دوبھاشیے کے ذریعے سے پہلا سوال تو ان قافلے والوں سے یہ کیا کہ تمہارے اندر ان سے, یعنی جو شخص جن کا خط میرے پاس آیا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر کہتے ہیں, خاندانی اور نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ اس لیے چاہا تھا کہ جو خاندانی اعتبار سے نسبی اعتبار سے قریب ہوگا وہ اندرونی حالات سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوگا. اندر کے حالات بھی اس کو معلوم, دوسرے تو اوپر اوپر کے حالات جانتے ہیں, لیکن جو خاندانی اعتبار سے اس کا عزیز ہو وہ اندر کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے. اور چونکہ ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے یہ سوال کیا. اس کے اس سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا میں ہوں. وہی قافلے کے سردار بھی تھے اور وہ بڑے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اتفاق کی بات کہ خاندانی اور نسبی اعتبار سے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد مناف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تین واسطوں سے عبد مناف تک پہنچتا ہے, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, اور ابو سفیان کا نسب بھی عبد مناف تک تین واسطوں سے پہنچتا تھا, ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف. گویا جتنا واسطہ عبد مناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اتنی قرابت ان کی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوں. ہرقل نے باقاعدہ اپنا دربار سجایا اور اس دربار میں ان قافلے والوں کو آگے بٹھا کر قافلے والوں ابو سفیان کو آگے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو ان کے پیچھے یہ کہہ کر بٹھایا اپنے ترجمان اور دوبھاشیے کے ذریعے ابو سفیان کے ساتھیوں کو یوں کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں, میرے سوالات کے جواب میں اگر یہ جھوٹ سے کام لے تو تم بتلا دینا. اور پیچھے اس لیے بٹھایا کہ آنکھوں کی شرم بات بتلانے میں رکاوٹ نہ بنے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں ہرقل کے سوالات کے جواب میں کوئی غلط بات کہتا تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی بر سر دربار میری تکذیب نہیں کرے گا, چونکہ یہ سردار تھے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں بھلے خاموش رہے, لیکن وہاں سے واپسی کے بعد مکہ مکرمہ جب لوٹیں گے تو وہاں چرچا ہوگا. وہاں یہ کہیں گے کہ بادشاہ کے دربار میں ان سے پوچھا گیا تھا, انہوں نے جھوٹ کہا اور میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو وہ مجھے گوارا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں. خیر بہرحال اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی شخصیت کے متعلق 10 سوالات کیے. بخاری شریف میں یہ روایت تفصیل سے موجود ہے. ابو سفیان نے ان 10 سوالات کے جوابات دیے اور ان جوابات پر ہرقل نے اپنی طرف سے تفسیرہ اور ریویو کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا, اس کے جواب میں تم نے یہ کہا, اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس طرح ہر سوال کے جواب سے جو نتائج نکالے اس نے اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے, اپنے علم کی بنیاد پر, جن سب کا خلاصہ یہ تھا گویا سننے والا سمجھ جاتا کہ وہ ہرقل یوں سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی برحق ہیں, آپ سچے نبی ہیں. ان سب تفسیروں کا خلاصہ یہی تھا. بہرحال آپ یہ سب کر چکنے کے بعد تفسیری بھی کر ڈالے, اخیر میں ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوال کیا 11 سوال یہ تھا, مادہ یا امرکم, کہ یہ نبی تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں, تم کو کس چیز کا حکم کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا وہ بخاری شریف میں موجود ہے, یا امرونا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ, کہ یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا, سچ بولنے کا, پاک دامنی کا اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. بس مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے بڑے اور دانا دشمن نے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے خدمت میں جن الفاظ میں پیش کیا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے ان میں جن 4 چیزوں کو بیان کیا, اس میں ایک کیا ہے, عفاف, پاک دامنی. گویا پاک دامنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی اہمیت رکھتی تھی. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھ لیجئے. آدمی کا اپنے آپ کو زنا, حرام کاری اور زنا کے اسباب, حرام کاری تک پہنچانے والی جتنی بھی شکلیں ہیں, آنکھ کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, کان کا غلط استعمال, ہاتھوں اور پاؤں کا غلط استعمال, اپنے دل و دماغ کی سوچ کا غلط استعمال, وہ تمام شکلیں جو آدمی کو زنا تک پہنچا سکتی ہیں, بے حیائی کا ارتکاب کروا سکتی ہیں, ان تمام کاموں کو سے اپنے آپ کو بچانا, اسی کا نام کیا ہے, عفت اور پاک دامنی. اور یہ تمام کام زنا اور زنا کے سارے اسباب و وسائل, اسی کو فواحش سے تعبیر کیا گیا. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش یعنی حرام بے حیائی کے کاموں کو, زنا اور زنا کے اسباب, سب سے بڑا فاحشہ جو ہے وہ تو زنا ہے, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, قرآن کہتا ہے زنا کاری کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے اور بہت بڑا راستہ ہے. قرآن اس کو بے حیائی کے کام سے تعبیر کرتا ہے, اور وہ ساری چیزیں جس کے نتیجے میں آدمی زنا تک پہنچ سکتا ہے, اپنی آنکھ سے نامحرم عورت کو دیکھنا, اپنی زبان سے نامحرم عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے کان سے نامحرم عورت کی بات کو سننا، اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر کوئی خط لکھنا، موبائل کی اسکرین کو استعمال کرنا اپنے ہاتھ سے جس کے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ اپنے پاؤں سے چل کر کے اس کے پاس جانا، اپنے دل و دماغ سے اس کا تصور کرنا، یہ ساری چیزیں جو زنا کا سبب بن سکتی ہے وہ تمام شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے فواہش کے اندر شامل ہیں، اور ان تمام کاموں کو قرآن نے حرام قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الائنان تزنیان و زناہم النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اجنبی نامحرم عورت کو دیکھنا ہے. کان زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ اجنبی نامحرم عورت کی بات کو سننا ہے. زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا کیا ہے؟ اجنبی نامحرم عورت کے ساتھ بات کرنا. ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ اجنبی عورت کو چھونا. اور جو دوسری چیزیں جیسا کہ حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے، ان کو خط لکھنا، یہ سب اندر آ جاتا ہے. تو بہرحال ہر عضو کا وہ غلط استعمال جو زنا کا سبب بنتا ہے، ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عضو کے زنا سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اس سے منع فرما. آنکھ کا غلط استعمال جو جس کو بد نگاہی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے تو باقاعدہ ایک تو اس کو اس حیثیت سے منع کیا گیا کہ وہ زنا کے اسباب میں سے ہے اور اس کو زنا قرار دیا گیا، اور ویسے یہ بد نگاہی اور آنکھ کا غلط استعمال اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قرآن پاک نے مستقلا اس کی طرف جو ہے توجہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ چیز ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور آگے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھو قرآن پاک کا ایک انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے، تو ایک عام انداز میں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک خاص خطاب کا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں الذین آمنوا میں، اور ان کے تابع عورتیں بھی آ جاتی ہیں. جتنے بھی احکام قرآن کے اندر دیے گئے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مرد عورتوں دونوں کو شامل کر لیا گیا. لیکن یہاں کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں مردوں کو الگ حکم دیا گیا، عورتوں کو الگ حکم دیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت شریعت کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے آنکھ کا غلط استعمال کہ وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، النظرۃ سام مسموم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ یہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہری لاتی ہے. قدیم زمانے میں یہ بندوق، یہ پستول، یہ ریوالور، یہ کچھ نہیں تھا، پر قدیم زمانے میں تین ہی قسم کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، تلوار ہوتی تھی، نیزہ بالا جس کو کہتے ہیں، اور دور کوئی ہو تو اس کو جو ہے گزن پہنچانے کے لیے تیر کا استعمال ہوتا تھا. یہ تین چیزیں تیر. نبی کریم صلی اللہ تعالی یہ بد نگاہی کو شیطان کا تیر, اور کیسا تیر, زہریلا تیر. اس زمانے کے اندر باقاعدہ تیر کا جو پھل یعنی جو نوکیلا حصہ لوہے کا تیر کے آگے ہوا کرتا ہے اس کو باقاعدہ زہر کے اندر گجایا جاتا تھا, یعنی اس کو زہریلا بناتے تھے, دیر تک مدت تک زہر میں رکھتے تھے تاکہ اب وہ تیر جب چلایا جائے تو وہ ذرا سا بھی اگر سامنے والے کو لگ گیا, ایک آدھ خراش بھی ہو گئی, تو وہ خراش بھی اس جس کو ہوئی ہے اس کے حق میں جان لیوا ثابت ہوتی تھی. اگر وہ زہر بجایا ہوا نہ ہو, عام تیر ہو تو وہ خراش لگی وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن زہریلا تیر ہر حال میں جس کو لگتا تھا اس کی جان لے کر کے رہتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس بدنگاہی کو شیطان کے زہریلے تیر سے تعبیر کرتے ہیں, گویا جو اس تیر کا شکار ہوگا وہ گویا بچ نہیں سکتا. جو شیطان جس کو اس مصیبت میں گرفتار کرے گا اس کا ایمان ہلاک کر کے رہتا ہے. آگے اللہ تبارک تعالی جو آدمی اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے اس کے متعلق بڑی بشارت سناتے ہیں. من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. جو آدمی میرے ڈر سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ڈر سے, اس لیے کہ بدنگاہی سے اللہ کے ڈر کے علاوہ اور کوئی چیز بچا سکتی نہیں. آدمی جس کو بدنگاہی کا مرض ہوتا ہے بقول حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے, وہ مجمع کے اندر بھی اپنا کام کر لیتا ہے, مجمع کے اندر بھی لوگوں کو گویا چکما دے کر کے بدنگاہی کا ارتکاب کر سکتا ہے. دوسرے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جب کرے گا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لیکن بدنگاہی میں کبھی ایسا طریقہ آدمی اختیار کرتا ہے کہ وہاں جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے قرآن میں بدنگاہی سے بچانے کے لیے جو تدبیر بتائی گئی اس میں خاص طور پر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو یعنی آنکھ چپکے سے جو نامحرم عورتوں کو دیکھ لیتی ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لوگوں سے گویا اپنے آپ کو بچا کر کے اپنا کام نکال سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو ہے آنکھ تو آپ کو دیکھ رہی, اللہ جانتا ہے. تو گویا یہ خاص طور پر یہ جملہ ارشاد فرما کر گویا بدنگاہی کا ارتکاب کرنے والوں کو بہت بڑا گویا بہت بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ گویا تم اپنے آپ کے متعلق یہ مت سمجھو لوگ یوں سمجھتے مجھے کوئی نہیں دیکھتا, نہیں, اللہ کی نہ سونے والی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے. جس وقت آدمی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, آدمی اپنے گناہ کے ارتکاب کے موقع پر بڑا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس گناہ کو کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھے. کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر وہاں موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو آدمی وہ گناہ نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس ایمان کے باوجود گویا ہم اگر اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا اللہ اپنے گناہ کرتے وقت ان کو جو مختلف شخصیتیں دیکھ رہی ہیں ان دیکھنے والوں میں ہم نے سب سے کم درجہ نعوذ باللہ کس کو سمجھا, اللہ کو, اس کا خیال نہیں کیا. ایک بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, من ترکہا مخافتی, جو آدمی میرے ڈر کی وجہ سے اس بدنگاہی کو چھوڑے گا تو گویا اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو تنہائیوں میں بھی اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کے لیے جو تدبیر بتائی وہ یہی کہ آدمی تقوی یعنی اللہ سے ڈرے. اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گی. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. یہ پولیس یہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزیاں جو کی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس حکومت کے قانون کی پابندی محل حکومت کی گرفت سے کے ڈر سے کرتے ہیں. تو جہاں ایسی شکلیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حکومت کی گرفت سے بچا سکیں تو وہاں وہ لازماً اچھے اچھے لوگ بھی اپنے آپ کو حکومت کے قوانین کو کی خلاف ورزی کرنے کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے. تو اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں من ترکہ مخافتی, جو آدمی میرے ڈر سے اس بدنگاہی والے گناہ کو چھوڑے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ انعام کیا دیں گے؟ اب تل تو ہوں ایمان یجد و حلاوت ہوں فی قلبی, اس کے بدلے میں اس کے انعام کے طور پر میں اس کے دل میں ایسی ایمانی کیفیت ڈالوں گا جس کی حلاوت کو جس کی مٹھاس کو وہ محسوس کرے گا. گویا بدنگاہی سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایمانی کیفیت ایسی عطا فرماتے ہیں جس کے حلاوت کا اس کو خود کو بھی ادراک ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدنگاہی سے بچنے کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تعالیٰ طاعت کی لذت سے آشنا کرتے ہیں. آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, لیکن ان عبادتوں کے سے ہمیں جو لذت حاصل ہونی چاہیے, جو لطف اور مزہ ہمیں پانا چاہیے پاتے نہیں. ایک بے کیفی کی کیفیت کے ساتھ ہم یہ کام کر ڈالتے ہیں لیکن اس میں جو مزہ آنا چاہیے یہ اس بدنگاہی کی نحوست کی وجہ سے عبادات اور طاعت کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا. حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو سے ایک آدمی نے اسی متعلق سوال کیا تو حضرت نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ بدنگاہی کی وجہ سے آدمی طاعت کے نور سے آدمی کی طاعت کا نور سلب کر لیا جاتا ہے. آدمی جو نیکی کے کام کرتا ہے ان نیکی کے کاموں کے نتیجے میں قلب میں جو نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے بدنگاہی کی وجہ سے آدمی کی وہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. نماز ثواب ملے گا, آپ نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن کے ایک حرف اور اتنا ثواب, ایک نیکی اور ایک نیکی دس کے برابر, وہ سب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن اس گویا قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں آپ کے قلب کی آپ کے دل کی جو کیفیت بننی چاہیے, آپ کے دل کے اندر جو خوبیاں اور کمالات پیدا ہونے چاہیے, جو انوارات آنے چاہیے, وہ انوارات بدنگاہی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. آج ہم لوگ طاعت کے انوار سے اسی بدنگاہی کے نتیجے میں محروم کر دیے جاتے ہیں. اور بزرگوں کا یہی طریقہ اس تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ یہ بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے قلب کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا. دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن یہ گناہ ان کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا جو سب سے خطرناک پہلو جو ہے اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی بدنگاہی میں مبتلا ہوگا اس کے قلب اور دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کی راہ میں بدنگاہی سب سے رکاوٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس کی وجہ سے آدمی زندگی بھر یہ اعمال کرتا رہے لیکن قلب کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ زنا کے جو اسباب ہیں, زنا تک پہنچانے والی چیزیں, اس میں ایک بدنگاہی, اس سے تو خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا قرآن میں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد ہے لَتَغُدَّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فروجکم او لا یکسفن اللہ وجوہکم، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کہ جگہ جگہ نگاہوں کے نیچا رکھنے کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کا جو تذکرہ ہے اس پر علماء نے لکھا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے، کائی کے اوپر آنکھ کی حفاظت، ایک آدمی اپنے آنکھ کو بے باک چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی قد نغن نہ لگائے، جو چاہے دیکھتا رہے، وہ پھر یوں چاہے کہ اس کی شرمگاہ بچی رہے، زنا نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، بلکہ اس بدنگاہی کے نتیجے میں ہمیشہ اس کا قلب جو ہے نا وہ وساوس کا شکار، آج لوگ عام طور پر شکایت کرتے ہیں برے خیالات، شہوانی خیالات کا ایک ہجوم رہتا ہے، کیوں؟ وہی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں، آپ بدنگاہی کریں گے تو اب قلب میں یہ ساری بدنگاہیوں کے نتیجے میں جو تصویریں جمع ہوئی ہیں مختلف بھنڈار، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو بے چین کیے رہے گا، اس کے ساتھ کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی کہیں یہ مچھر بہت ہوتے ہیں نا، تو لوگ مچھر دانی وغیرہ تو استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن اثر کے وقت سے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بھی کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ بھائی مچھر نہ آنے پائے۔ آپ نے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تو رات بھر کھلی رکھی اور مچھر کی شکایت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی اپنے آپ کو بدنگاہی سے نہ بچائیں اور پھر ان شہوانی خیالات اور وساوس کا فریاد اور شکایت کرتے رہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زنا سے اور شریعت نے زنا سے منع فرمایا، زنا کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے آنکھ کا غلط استعمال، اس کے متعلق بڑی تاکید سے حفاظت کا حکم دیا، اور اس سے بڑے نقصانات حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ میرا تجربہ جو سالکین ذکر شروع کرتے ہیں اور ذکر کے نتیجے میں ان کو عبادات کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، لیکن اسی جوش کی حالت میں جب وہ بدنگاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ ساری حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ذکر وغیرہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ آج کل عام طور پر سالکین معمولات کے چھوٹنے کی فریاد کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بڑا سبب ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ تو بڑا خطرناک، یہی بدنگاہی ہے جو ان ساری چیزوں سے آدمی کو محروم کرتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا۔ ہمارے اکابر کے یہاں بدنگاہی سے بچنے کا کتنا زیادہ اہتمام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ دور تو وہ تھا کہ کسی اجنبی عورت کے وہاں باہر بے پردہ نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، البتہ بے ریش لڑکے ان سے بھی بچنے کی شریعت نے تاکید کی ہے۔ حضرت امام محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علماء جانتے ہیں ان کو، جب امام صاحب کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو داڑھی نہیں تھی، بیریش تھے، شریعت ایسے بیریش لڑکوں کی طرح نظر کرنے سے بھی منع کرتی ہے، ان کو بھی بڑا خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ تو امام صاحب کے پاس جب یہ آئے تو امام صاحب نے تاکید فرمائی، کیا پیچھے بٹھایا، اپنے پیچھے، سامنے نہیں، پیچھے بٹھایا۔ اب ایسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ اسد عبداللہ ابن اسد یافی کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب فن تصوف میں، ایک تو ترغیب و ترہیب فن حدیث میں ہے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی، سب جانتے ہیں لیل، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ فن تصوف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عبد القیس کا وفد جب آیا تو اس میں ایک جو ہے امرت بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پیچھے بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کا اتنا اہتمام کیا آپ نے۔ امام ابو حنیفہ کا جو میں قصہ بیان کرنے جا رہا تھا کہ امام محمد سے آپ نے فرمایا تم پیچھے بیٹھو، چنانچہ اسی طرح وہ آتے تھے کبھی امام صاحب۔ ایک مدت کے بعد لکھا ہے کہ امام محمد رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کے چہرے کا عکس سایہ وہ کتاب کی روشنی میں پڑھ رہا تھا تو ان کی داڑھی آ گئی تھی, تو وہ عکس امام صاحب نے دیکھا کہ وہ داڑھی ہل رہی ہے, تو آپ نے فرمایا اچھا داڑھی آ گئی, اچھا داڑھی آ گئی. اندازہ لگائیں کہ کیسا اپنے آپ کو ایک شاگرد جو مستقل آپ کے پاس علم حاصل کر رہا ہے ان کی طرف اپنے آپ کو نظر کرنے سے کیسا بچایا کہ ان کو داڑھی آئی اس کا بھی آپ کو پتا نہیں. یہ ہمارے ان اکابر کی احتیاط تھی. ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے متعلق لکھا ہے حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ جب گاڑی کا میل ہوتا ہے, میل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی اسٹیشن ہو جہاں دونوں طرف جانے والی گاڑیاں پلیٹ فارم پر ایک طرف ادھر جانے والی دوسری طرف جانے والی ایسے بیک وقت وہاں پہنچتی ہیں, ایک کا رخ ادھر کا ہوتا ہے دوسری کا رخ ادھر کو ہوتا ہے, تو اب ظاہر ہے اس گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی پلیٹ فارم کے دوسرے کنارے پر دوسری گاڑی کھڑی ہوئی ہے ادھر جب دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرین کے ڈبے کے اندر کوئی عورت کھڑکی پر بیٹھی ہوئی ہو نظر آ جائے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کسی اسٹیشن پر گاڑی کا میل ہوتا ہے تو میں کبھی سامنے والی گاڑی کی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا, اس خیال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اپنا چہرہ یہ سمجھ کر کھولے ہوئی ہو کہ مجھے کوئی دیکھ. اس زمانے میں تو یہ تھا, آج کل تو سب جگہ بے پردگی ہے. مجھے خود یاد ہے آج سے تقریباً 48-50 سال پہلے دیوبند میں جب پڑھتا تھا دن کے وقت کبھی کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی. وہاں مسلمان عورتوں کو بھی کہیں اپنے رشتے داروں کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا تو حجاب کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ دن میں وہ آتی جاتی نہیں تھی, رات کے اندھیرے میں اور وہ بھی ڈولیوں کے اندر یا بند یا رکشے کے اندر باقاعدہ پردہ لگا ہوا چادر لگی ہوئی ایسی حالت میں جاتی تھی. دن میں تو یہ جو مہترانیاں ہوتی ہیں بنگن ہیں وہ بھی بے حجاب نظر نہیں, وہ بھی اتنا جو ہے گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہوتی تھی کہ ان کا چہرہ نظر آ سکتا نہیں تھا. وہ عام میں نے خود دیکھا یہ منظر اپنی طالب علمی کے زمانے میں. اب تو کیا ہو گیا, اب تو ایسی بے پردگی اتنی عام ہو گئی بقول حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکات ہوں کے کہ نگاہوں کو بچانا مشکل ہو گیا. ہر جگہ آدمی آنکھ اٹھا ہے نہیں گا کہ کہیں غلط جگہ نظر پڑ جائے گی. تو بہرحال یہ ہمارے اکابر جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کا کتنا زیادہ احتیاط. حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں دیکھتا ادھر کبھی اپنی آنکھ کی تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عبیتی میں لکھا ہے کہ حضرت حافظ خمر الدین صاحب جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور سہارنپور جامع مسجد کے امام اور خطیب تھے, ایک زمانے میں بیمار رہے تو ان کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں مظاہر میں مدرس تھے وہ جایا کرتے تھے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی اثر کے موقع اثر کی نماز میں چچا جان کے ساتھ چلا جاتا تھا, تو چچا جان اثر میں جاتے تھے مغرب پڑھا کر کے آتے تھے, تو میں نے نوٹ کیا کہ مدرسے کے دروازے سے نکلنے سے لے کر مسجد کے دروازے میں داخل ہونے تک جو لوگ سہارنپور میں جو علماء پڑھے ہیں جانتے ہیں وہ پورا راستہ بازار کا ہے, تو وہاں سے لے کر وہاں تک کبھی آپ کی نگاہ پاؤں سے ہٹتی نہیں تھی. نیچے حضرت مانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ میں نے خوب نوٹ کیا کہ حضرت جب باہر ہوتے تھے کبھی آپ کی نگاہ نیچی رہتی. یہ تو قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اس پر عمل کا اتنا. یہ حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو گویا امرت کے ساتھ تنہائی سے بھی کتنا بچاتے تھے. آپ کی خانقاہ کے ناظم جو تھے آپ کے بھتیجے تھے, اور وہ جو ہے ایک مرتبہ ایک حضرت کا جو تالیف کا تصنیف کا کمرہ تھا, حضرت کا حکم تھا کہ کسی بچے کو نہ امرت کو وہاں میرے پاس نہ بھیجا جائے. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت کے جو بھتیجے تھے انہوں نے کسی بے خبری میں کسی امرت بچے کو وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور حضرت باہر نکل آئے فوراً, اور خوب ڈانٹا ان کو کہ تم نے میں ان کو اس کو کیوں بھیجا. اتنا زیادہ احتیاط اپنے آپ کو اس سے بچانے کا. تو بہرحال یہ ہمارے اکابر اپنے امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کر کے آیا. وہ بچے جو ہے حسین تھے, امرت تھے. امام صاحب نے کہا آئندہ اس کو میرے پاس. لوگوں نے کہا یہ تو اس کا بیٹا ہے. کہ بیٹا ہو لیکن ہمیں اپنے بڑوں نے تاکید کی ہے کہ ان سے ہمارا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہ کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام ان ہمارے اسلاف اور اکابر کے یہاں تھا کہ ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے حدیث نے اس کی جو تاکید فرمائی اس پر کتنا زیادہ عمل. اور یہ تو ایسے پاکیزہ قلوب شخصیتیں تھیں کہ کوئی آدمی اگر اس کا ارتکاب کر کے آیا ہو تو وہ بھی ان پر منکشف ہو جاتا تھا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدم نے واقعہ سنایا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نابیتی کے اندر حضرت مفتی صاحب ہی کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ بڑے حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دو آدمی آئے. تو حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے, اپنا ایک پاؤں دھو چکے تھے, دوسرا پاؤں دھو رہے تھے. دو میں سے ایک کو دیکھ کر کے فرمایا تمہارا تو کچھ گیا نہیں, سستی چستی آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ مرید تھے, معمولات کی ادائیگی میں کوتاہی تھی, اس کی طرف اشارہ. اور دوسرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک روگ تو اس کی آنکھ میں ہے اور ایک اس کے دل میں ہے. گویا بدنگاہی کا عادی تھا اور کچھ بدعقیدگی کا بھی شکار تھا. گویا یہ وہ حضرات ہیں جو ان چیزوں سے واقف. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے زنا سے بچانے کے لیے اور پاک دامنی اور عفت کا اتنا زیادہ اہتمام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. حضور کا ارشاد ہے افو تیف نساؤکم و برو آباکم تبرکم ابناؤکم. تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی, اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ قدرت کا ایک نظام, قدرت کا ایک نظام ہے, تکوینی نظام. ایک تو ہے تشریعی نظام, شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس میں بدنگاہی وغیرہ سے روکا ہی ہے. ایک قدرت کا نظام ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات چل رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور عفت اور پاک دامنی کے تقاضوں کا یہاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سوال پر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا ایک تکوینی نظام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. جو آدمی پاک دامنی کا اہتمام کرتا ہے اس کی بیویاں گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیوان ہے ان کے اشعار, اس میں جو انہوں نے ایک بات شعر کے اندر کہی ہے کہ آدمی جب زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ قرض ہے جو وہ لے رہا ہے, جو اس کو اپنے گھر کی عورتوں میں سے کسی کے ذریعے ادا کرنا ہے. یعنی جو آدمی زنا کرے گا خدا نہ کرے اس کی وجہ سے اس کے گھر کی کوئی عورت, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیٹی, کوئی بھی عورت جو ہے اس کا ارتکاب. امام شافعی رحمۃ اللہ اسی یہ حدیث میں اسی تکوینی نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم پاک آپ دیکھو گے, آپ اپنے معاشرے کا اگر بغور جائزہ لیں گے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جو لوگ ایسی برائیوں میں مبتلا ہوں گے ہوتے ہیں ان کے اندر کا جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے کہ جو دوسروں کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے اس کی عزت کو بھی خاک میں ملایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے, قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا آپ نے اس کا یہ سوال سن کر ناراضگی کا اظہار, ہم اور آپ تو تماچا جوڑ دیتے کیسی بات کرتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے فرمایا بتلاؤ اگر یہ کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم کو گوارا ہوگا؟ کہا نہیں. کہا یہ کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو گوارا ہوگا؟ کہا نہیں. یہ کام کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو تمہیں پسند ہوگا؟ کہا نہیں. یہ کام تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں پسند ہوگا؟ کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, کیا وہ اس کو پسند کرے گا؟ یہ جواب سن کر اس نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی اللہ اس کے قلب کو غل و غش سے پاک کر دے. اس حدیث کی نقل کرنے والے راوی صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کو دیکھا گیا کبھی اس کی نگاہ نیچے سے اوپر نہیں ہٹتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. تو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں دنیا میں یہ رسوائیوں کا سامنا ہے, ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے علم میں ہیں, ہمارے دیکھے ہوئے ہیں, ابھی موقع نہیں بیان کرنے کا, لیکن بہرحال یہ بڑا خطرناک یہ ہے. اس سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے ایسے واقعات صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ واقعہ کفل نامی ایک آدمی تھا بنو اسرائیل میں, اس کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو بیان کرنے سے پہلے ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, چھ آٹھ مرتبہ, اس سے زیادہ بیان کیا. کیا کہ اب دیکھیے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آٹھ مرتبہ کوئی ایک مجلس میں بیان کیا؟ نہیں, مختلف موقعوں پر, کوئی موقع با موقع جیسا موقع ہوتا تھا, کبھی ایک مہینے میں, کبھی دو مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ حضرات صحابہ کے سامنے, اگلی امت کا واقعہ ہے, حضرات صحابہ کے سامنے بیان کرتے. کیوں بیان کرتے تھے؟ گویا اس واقعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور ان کے واسطے سے پوری انسانیت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہ سے, زنا سے بچانا کتنا اہم ہے. واقعہ کیا تھا؟ یہ کفلہ نامی ایک آدمی تھا, اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا, دولت کی وجہ سے وہ ہر قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا. ایک عورت کے بچے جو ہیں وہ فاقہ اور بھوک کا شکار ہوئے, اس کے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں. ایک دو وقت کا فاقہ ہوا, ماں اپنے بچوں کی بھوک نہ دیکھ سک کر مجبوراً گھر سے باہر نکلی اور وہ کہ کوئی کسی سے مدد مانگوں. یہی کفل سے اس نے کہا کہ مجھے میری کچھ مدد کرو. تو اس نے کیا کہا؟ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو کفلا نے یوں کہا کہ تو اگر اپنے ساتھ مجھے میری خواہش پورا کرنے کا موقع دے تو میں تیرے پیسے دوں. وہ بیچاری مصیبت کی ماری اپنے بچوں کی بھوک دیکھ سکتی نہیں تھی, مجبوری میں اس نے حامی بھر لی, کہا ٹھیک ہے. اس نے 60 دینار دیے اور پھر اس کے بعد اپنی شرط کے مطابق اس سے کہا کہ اب میری خواہش پوری کر. چنانچہ وہ مجبور تھی. جب وہ نوجوان یہ کفلا اس عورت کے قریب ہوا اپنے اس بد ارادے سے تو دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی اور رو رہی ہے, بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو اس کفلا نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی, تو نے میری شرط خوشی سے منظور کی تھی, میری شرط کی وجہ سے میں تجھ سے یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا بات تو صحیح ہے, میں نے تمہاری یہ شرط منظور کی, لیکن اپنے بچوں کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی گئی, یہ کام میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں ہے, اس لیے میری طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں, اور اسی کا اثر ہے کہ میرا جسم کانپ رہا ہے اور میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بھی نرم کیا, اس کی توبہ کا بھی وقت آیا تھا. اللہ کے ہاں ایسی ہدایت کے مواقع ہوتے ہیں. وہ سوچنے لگا کہ ایک عورت ذات ہو کر جب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا رہی ہے تو میں تو مرد ہوں. اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور وہ 60 دینار دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. بنو اسرائیل کے ساتھ قدرت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس دور میں کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کرتا نا تو صبح کو اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج اس نے یہ حرکت کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت محمدیہ کی پردہ پوشی فرمائی اور یہ سارے چیزیں ختم کر دی. وَيَدَوْعَنَهُمْ اِسْرَهُمْ وَلَا غَلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے یہی بات لکھی کہ حضور کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے صدقے میں ورنہ کس کی عزت باقی رہتی. لوگ صبح کو گھروں کے دروازے پہ پڑھتے کہ آج اس نے یہ کالا کام کیا, اس نے یہ کالا کام کیا. کہ اللہ نے سب کی عزت بچا رکھی ہے. وہ بزرگوں نے لکھا ہے کوئی آدمی اگر تمہاری عزت کرتا ہے اور تمہاری نیکی کی تعریف کرتا ہے تو وہ تمہاری نیکی کی نہیں اللہ کی پردہ پوشی کی تعریف کرتا ہے. کہ اللہ کی پردہ پوشی نہ ہوتی تو کبھی جو ہے اس کی نوبت نہ آتی. تو بہرحال یہ بھی تھا. اور کوئی آدمی توبہ کرتا اور اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوتی تو وہ بھی اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا. تو اس نے توبہ کی اور اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی توبہ قبول کر لی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. لوگوں نے پڑھا تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ تو بڑا برا آدمی تھا, کیسے یہ ہو گیا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ حضرات صحابہ کو بار بار سناتے تھے. کیوں؟ گویا اس قصے کو سنا کر آپ یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اس سے زیادہ شفقت تھی جتنی ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوا کرتی ہے. باپ اپنی اولاد کو بیٹا دیکھو ایسا مت کرنا, دیکھو فلاں نے یوں کیا تھا, ایسا مت کرنا بار بار کہتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ کہیں تو بیٹا کیا سوچے گا. نہیں, اس کے تو دل میں یہ درد ہے کہ میرا بیٹا کہیں اس برائی کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے وہ بار بار گویا اس کی نصیحت کے لیے, اس کی عبرت کے لیے یہ چیز بیان کرتا ہے. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی خیر خواہی اور بھلائی میں تھا. اس لیے آپ بار بار ایسے واقعات بھی بیان کرتے تھے. اور بھی واقعات ہیں حدیث میں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ عفت اور پاک دامنی, آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عفت. یا لوگ پوچھیں گے پتہ نہیں کون سے پرندے کا نام ہے. آج یہ حال ہو گیا کہ آنکھوں کی حفاظت, کان کی حفاظت, یا آج یہ موبائل کی برائی کے نتیجے میں ہمارا نوجوان, اور نوجوان تو کیا اب تو بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں, اور اس برائی کے اندر عام ابتلا ہے. ضرورت ہے یہ بدنگاہی خالی کسی زندہ اجنبی عورت کو دیکھنے کا نام نہیں ہے. اجنبی عورت کی تصویر اگر سائن بورڈ پر ہے تو وہ دیکھنا یہ بھی بدنگاہی, اخبار میں ہے اس کو دیکھنا بھی بدنگاہی, موبائل کے اندر. آج کل کیا کام لوگوں کا بڑا مشغلہ, گھنٹوں موبائل کے اندر یہ سارے مناظر دیکھتے. ایک ایک آدمی سینکڑوں مرتبہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے دل کو کالا کرتا ہے. اب پھر وہ قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, تو اس نماز سے کیا لذت اس کو حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے بچنا خاص طور پر بدنگاہی سے اے اللہ بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اس ابتلا سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ تیری عبادات اور طاعت کی لذت اور انوار سے ہمیں آشنا فرما دے. اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں محروم نہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. نفس اور شیطان کی اے اللہ پیروی سے اور ان کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بے نماز کی تیاری کرو, ابھی کوئی مسافر کی کوشش نہ کرے, جس کو بھی کرنا ہو نماز کے بعد دیکھی جائے گی.
انشاءاللہ کل بعد نماز فجر مسجد ہاشم میں حضرت کا خطاب ہوگا. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہاں بھی تشریف لا کر خوب فائدہ اٹھائیں.